الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام الليل تطوعا او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوسری پڑھ لیجیے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور مہربانی سے ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا برکتوں بخشوں اور عنایتوں سے بھرپور مہینہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے حقوق اور آداب کو پوری طرح سے پیش نظر رکھنے اور ادا کرنے کے لیے لوگ بنا پڑا. آج زیادہ تر مساجد نے استقبال رمضان کے عنوان سے گفتگو ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ رمضان ایسے حالات میں آ رہا ہے کہ ملک کے اس حصے میں ہم حالت جنگ ہیں. ملک دہشت گردی کی زد میں ہے. ہم اس کی بحالی کے لیے ضرب عزم آپریشن جاری ہے. ملک کے بعض شہروں میں انسانی جانوں کا ضیاع, قتل و غارت گری اور انسانوں کا خون رہنا, یہ سلسلہ جاری ہے. اسی طرح وطن کی صالحیت اور قوم کی وحدت کے دشمن لسانی اور صوبائی اقلیتوں کو ہوا دے رہے ہیں. ان حالات میں ملک کی ضرورت امن ہے اور یہ اتحاد کے مظاہرے کا وقت ہے. فرقہ وارانہ یا علاقائی سیاسی اختلافات کو ابھارنا خاص طور پر ان حالات میں وطن دشمنی ہے, ملت بے وقاری ہے. یقیناً ہر شہری مضطرب بے چین ہے اور شمالی ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے 8 لاکھ سے زائد مسلمان مردوں, عورتوں اور بچوں کو ہماری مدد میں شدید شروع کر دی. تھوڑی سی کم کرو, تھوڑی اس حساس ترین صورت حال میں ہمیں رمضان مبارک کیسے گزارنا چاہیے, یہ بات بہت غور سے لگ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, رمضان مبارک کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہور ہے شہر رمضان, رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے. اس روایت میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, یعنی اس کی نسبت خاص طور پر اس کا شرف بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف کی گئی. ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں, تمام مہینوں کا سردار مہینہ اللہ کی توفیق سے ہم سب کو نصیب ہونے والا ہے. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, 30 دن 720 گھنٹے اور 43,200 منٹ جو اللہ کی توفیق سے ہمیں میسر آنے والے ہیں. ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر رمضان کے استقبال کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دی. مسافر اپنے گھروں کو پلٹ آتے, لین دین کے معاملات نپٹا لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان میں ہو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. میرے بزرگوں اور دوستوں, رمضان ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور مہمان کا استقبال اس کے درجے اور اس کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے. مہمان جس قدر اہمیت کا حامل ہو, اسے پروٹوکول بھی اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے. اور اگر یقین ہو, 100% یقین کہ مہمان اپنے ساتھ ہمارے لیے مراعات کا ایک بڑا پیکج بھی لا رہا ہے, وہ کچھ لینے نہیں آ رہا بلکہ بہت کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے. تو یقینی بات ہے کہ ایسے مہمان کا استقبال تو بہت ہی نرالا ہوتا ہے. ماہ رمضان اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا جانے والا ایک مہمان ہے, اور یہ وہ مہمان ہے جو اپنے دامن میں ہمہ جہت قسم کا مراعاتی پیکج لے کر آ رہا ہے. کیونکہ آج کل پیکج کا دور ہے, اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. کئی پیکج لانتی بھی ہیں جن سے مسلسل لانت برستی ہے. رات ساری رات 5 منٹ کا پیکج دے کر جو لانت عام کی جا رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. لیکن کئی پیکج ایسے ہیں جو مبارک ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ہر گھڑی یہ ندا دے رہا ہے, اور یہ ندا جنہیں نہیں سنائی دیتی نہیں سنائی دیتی, لیکن جنہیں سنائی دیتی ہے انہوں نے ہمیں بتایا. کائنات کے سچے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ندا مسلسل سنائی دیتی رہی ہے. اور اس سچے بھی یہ مزاج ہم تک پہنچا ہے. میڈیا کی بات پر اعتبار کر لیتے ہو کہ خبروں میں یہ آ رہا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے سچائی کی کوئی سند نہیں ہوتی. الخبر ما یحتمل الصدق والکذب، خبر تو ہوتی وہ ہے کہ جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو، لیکن یہ خبر وہ ہے جس کا دینے والا کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، جس کی سچائی کی تصدیق اور تائید اس کے دشمن بھی کر رہے ہیں. اس سچے نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کا منادی ہر گھڑی یہ نداء دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے اچھے کام کرنے والے آگے بڑھ. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے. ویا باغی الشر اقبل، اور اے برے کام کرنے والے رک جا، حیا کر، شرم کر. ہر کام کی کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، یہ وقت اچھائی کا ہے برائی کا نہ ہو. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے خود زبان نبوت کے مبارک ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز جو خود پر ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا قد اذن لکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہیں ایک عظیم مہینہ نصیب ہونے والا ہے، تمہیں ایک مبارک مہینہ نصیب ہونے والا ہے. اس مبارک مہینے کے مراعاتی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے خود آقا انعامدار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، نیکی کی کوئی قسم بھی اس مہینے میں جو بجا لائے گا، کوئی نفلی عمل بھی بجا لائے گا، نوافل پڑھنا ہی نہیں، صرف نفل پڑھنا ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی نفلی اعمال ہیں، جتنے بھی خیر کے اور بھلائی کے اعمال ہیں، اس مہینے میں جو بھی ان اعمال میں سے کوئی عمل بجا لائے گا، کان کمن ادا فریضت ایمان کے بعد، اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے فرض کی ادائیگی پر اجر ملتا ہے. ومن ادا فریضت فی ہے کان کمن ادا سبعین فریضت ایمان کے بعد، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض بجا لائے گا، صرف نماز کی بات نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھی، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کوئی بھی فرض عمل بجا لائے گا، صرف نماز پر 70 گنا اجر کا وعدہ نہیں ہے یا 70 گنا بڑھائے جانے کی بات نہیں ہو رہی اور محدود نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا ومن ادا فریضت فیہ کان کمن ادا سبعین فریضت فیما سوا، جو جب تمام فرائض میں سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں. اس مہینے میں جو فرض بھی بجا لاؤ گے اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دے، اجر کے حوالے سے 70 گنا بڑھا دے. ہر فرض ذمہ داری کے ادا کرنے پر اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے، ہر فرض کی ادائیگی، وہ فرض حقوق اللہ سے متعلق ہو اور یا وہ فرض حقوق العباد سے متعلق ہو. اسی ماہ مبارک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر یزداد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا جسمانی اور روح کا رزق دونوں بڑھا دیا جائے، روح کے لیے بھی رزق اس مہینے میں مسلسل میسر آ رہا ہے، اور جسم کا رزق بھی شہری اور افطاری کی آسانیوں کی صورت میں اللہ نے بڑھا دیا. ایک اور رعایت پیکج جو اس مہینے میں اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے اور جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں
تحریر اور افطاری دو عمل ہیں, اس پر توجہ دیجیے. فرمایا تحریر کرو, تسحروا تحریر کرو, ولو جرعت من ماء, اگر سے پانی کا ایک گھونٹ, چائے کا ایک کپ, لسی یا دودھ کا ایک پیالہ, یا ایک لقمہ, یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کے کھانے میں برکت رکھی. دوسرے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلت السحور, اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں, عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن تمہارے اور عیسائیوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے, تم سحری کیا کرو. اور ایک بشارت وہ ہے جو ان سب سے بھاری ہے, اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, جیسے اللہ نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. جو الفاظ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کے بارے میں فرمائے وہی الفاظ اللہ کے حبیب نے تحریر کرنے والوں کے بارے میں فرمائے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین, تحریر کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کیا کچھ قبول, کیا سعادت ہے, کیا خوشبختی ہے, کیا لوٹنے کی جا ہے, کون ہے جو اتنی بڑی سعادت کی اپنے آپ کو محروم رکھے گا. اور افطاری کے بارے میں فرمایا لسائن پر حیران, ان میں خود افطاری خود کرنا اور خود اس افطاری کا جو وقت ہے اس کو بھی مبارک کرا دیا. اور اگر کسی اور کو کوئی افطاری کراتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا من فطر فی صائماً, جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کی روزی روزہ دار کے روزے کی افطاری کراتا ہے تو تین انعامات اس کو ملیں گے. کان مغفرت لذنوبہ, یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. وائف کو رقبت ہی من النار, جہنم سے اس کے گردن کی آزادی کا ذریعہ بنے گا. وکان له مثل اجره من غیر ان ينتقص من اجره شیء, اور جتنا اجر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو نصیب فرما رہے ہیں اس کے اجر میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر وہی اجر اللہ افطاری کرانے والے کو عطا ہوگا. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لیس کلنا یجد ما نفطر به الصائم, ہر آدمی یہاں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے پاس سے مال خرچ کر کے لوگوں کی افطاری کرائے. تو آپ نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب لمن فطر صائما علی مصفت لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, اگر کوئی شخص کسی آدمی کو دودھ یا لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ کے لیے شربت سے افطار کرا دے گا اللہ اس کو بھی دیا جاتا ہے. اس دفعہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی افطار پارٹیاں جو آپس میں ہم کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے بعض دفعہ مغرب کی نماز بھی خیر سے افطار ہو جاتی ہے اور بھول جاتی ہے, مؤخر کر کے یہ تمام سامان افطاری کا شمالی وزیرستان کے ان بھائیوں کو بھیجنا ہوگا جنہیں آج اس کی شدید ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی ایک اور رعایت ان الفاظ میں ارشاد فرمائی, فرمایا یمن اشبع صائماً, جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے, تحری کا یا افطاری کا, تحری کا یا افطاری کا, سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یسمع حتی یدخل الجنہ, اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی. اس جملے میں کئی بشارتیں جمائیں. ایک تو یہ کہ یہ عمل جنت کا ذریعہ بنے گا, دوسرے یہ کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا, اور تیسرے یہ کہ یہ حوض کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے پانی کے نصیب ہونے کا ذریعہ بنے گا. ایک ہی جملے میں کئی بشارت.
وہ کہتے ہیں کہ عبد الملک کے پاس ایک خاتون آئی, نے کہا میں ایک دعا کروانا چاہتی ہوں. جو مختصر دعا یہ ہے نا, ایک صاحب نے کہا والدہ میری والدہ نابینا ہے, میں ان کے بارے میں دعا کرانا چاہتا ہوں. یہ کیا دعا ہے؟ مختصر کی دعا ہے کہ اللہ تعالی میری والدہ کے ہاتھوں میری والدہ کو یہ توفیق دے کہ وہ سونے کے پیالوں میں اپنے بوٹوں کو دودھ پلاتا ہوا اپنی آنکھوں سے پیتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے, سونے کے پیالوں میں اپنے پوتوں کو دودھ پیتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب اس ایک جملے میں آپ دیکھیں کتنی سی چیزیں ساتھ ہیں, اللہ کے حبیب کے اس ارشاد میں کتنی باتیں. فرمایا یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ دعوتیں بھی اس دفعہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے وقت ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا ہوا شہر افضل ہو رحمہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا آغاز پہلا دہاقہ رحمت ہی رحمت ہے, واؤسط ہو مغفرہ درمیانہ دہاقہ بخشش ہی بخشش ہے, وآخر ہو عشق من النار اور آخری دہاقہ جہنم کے نجات کے حصول کا دہاقہ ہے. چار کام اس مہینے میں کثرت سے کرو. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں چار کام تم نے اس مہینے میں کثرت سے کرنے ہیں. فَسْتَكْثِرُوا فِيهِ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ, چار کام تم نے اس مہینے میں کثرت سے کرنے ہیں. خَصْلَتَيْنِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, دو کام ایسے ہیں کہ جو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا, اور دو کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے, وہ کام تمہیں بہرحال کرنے ہی کرنے ہوں گے. اما الخصلتان اللتین ترضون بهما ربکم, وہ دو خصلتیں کہ جن کے ذریعے سے تم نے اپنی رضا رب کی رضا حاصل کرنی ہے, وہ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. طے کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور دوسرے تستغفرونہ, اللہ سے مغفرت طلب کرو, استغفار کی کثرت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرے بزرگوں اور دوستو, استغفار مغفرت کا طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, یہ اس مہینے میں اس لیے بھی ضروری ہے, توجہ دینے کی طرف, یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سورج اپنے پورے عروج پر ہو, اپنی چمک کے ساتھ پورے عروج پر ہو, اور درمیان میں کوئی بادل کی ٹکڑی حائل بھی نہ ہو. آپ اگر ایسا آئینہ اس کے سامنے رکھیں جس پر مٹی ملی ہوئی ہو یا سیاہی ملی ہوئی ہو, وہ سارا دن سورج کے سامنے پڑا رہے, سورج کی شعائیں اس کے اندر سے منعقد ہو کر سامنے سائے پر نہیں جائیں, ریفلیکشن نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. ریفلیکشن تب ہوگی سورج کی شعائیں اس مرر میں تب آ کر پڑے گی اور پھر پلٹ کر دیوار پر جائیں گی جب یہ شیشہ اور یہ مرر صاف ہو, اس پر مٹی نہ ہو, اس پر گیاہی نہ ہو. اسی طرح آپ بس
برتن اپنا بارش پہ رکھ دیں اور رکھ دیں الٹا، ساری رات بارش برستی رہے اور زوردار برستی رہے، صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا برتن اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے برتن کو سیدھا ہی رکھا ہے۔ ہمیں اپنے برتن کو بھی سیدھا کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے برتن کو صاف بھی کرنا ہوگا، تاکہ صاف برتن میں اللہ کے انوارات پڑے اور صاف آئینے، صاف آئینہ اس نور کو اپنے اندر پوری طرح سے منعقد کر سکے۔ دودھ والا صبح دودھ دینے آتا ہے، اور اگر آپ اگلے دن جس برتن میں دودھ لے چکے ہیں وہی برتن ویسے کا ویسے ہی اس کے پاس لے جائیں تو وہ بھی کہتا ہے، ایک ان پڑھ آدمی بھی، کہ بھائی صاحب اللہ کا نور کسی لینا ہے، پانا تو صاف کر کے لے آؤ، برتن تو صاف لے کر آؤ، اللہ کا نور میں نے اس میں ڈالنا ہے۔ دودھ والا یہ بار بار کہے گا کہ برتن صاف کرو، توبہ کے برتن صاف ہو، استغفار کے برتن صاف ہو، اپنا برتن صاف کر کے تیار ہو جائیں رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے۔ تستغفرون، آج جن دو چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے؟ تسألون الجنة وتعوذون به من النار، ایک تو اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور دوسرے جہنم کی پناہ اللہ سے مانگتے رہنا، جہنم سے پناہ۔ یہ دونوں کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایک اور رعایت جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں بشارت کی وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالی نے دعاؤں کا ایسا انتظام کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم خود بھی اللہ سے استغفار کرنے والے ہوں اور اللہ نے ادھر بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ جب یہ سارے انتظامات جمع ہو جائیں گے پھر برتن انشاءاللہ پوری طرح سے صاف ہوگا اور اللہ کی رحمت اس سمیٹ پائیں گے۔ ایک اور رعایت جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار، جو جب اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر ہاتھ ہلکا کر دے گا، ان کو کام میں کچھ رعایت دے گا، گرمی کی شدت ہے، موسم کی شدت ہے، جیسے جیسے اس کو احساس ہو رہا ہے، جیسے اس کے ماتحت روزے کی حالت میں ہیں، ان کو اپنے کام میں رعایت دے گا، آپ ان پر ہلکا کر دے گا، کام ان پر ذرا آسان کر دے گا، تھوڑی سی ان کو گنجائش دے گا وقت میں اور کام میں۔ غفر اللہ له وآتقه من النار، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیں گے جہنم سے آزادی نصیب کر۔ اس ماہ میں خصوصی احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھو گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مبارک مہینے میں، الفاظ پر غور کیجیے، جو شخص اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پیتا ہے، شراب پیتا ہے، میں تو حیران ہوں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں، لوگ دیندار بھی کہلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس حرام چیز کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پیتا ہے یا اس نے کسی مومن پر کوئی بہتان لگاتا ہے یا کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کا وبال اتنا پڑتا ہے کہ سال بھر کے نیک اعمال برباد ہوتے رہ جاتے ہیں. لہذا رمضان شریف کے مہینے میں خاص طور پر بے احتیاطی سے بچو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک مہینہ ہے, اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو. احتیاط اس بات کی کمی ہے کہ ہمیں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو اللہ بچائے اور ہم بچے. اس ماہ کی حرمت کا لحاظ رکھیں, آنکھ کان زبان کے استعمال میں احتیاط کریں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے اور جھوٹے کام کرنے سے باز نہیں آتا, اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. حیرانی ہے کہ ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں, کھانا ہے پینا ہے, جائز مقامات پر جائز مقام پر کھائے پینے کھانے کی تکمیل کی صورتیں ہیں, ان سے ہم حلال کاموں سے رک گئے, لیکن روزے کی حالت میں حرام کاموں سے پھر بھی بات نہیں آئی. جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت ہو رہی ہے, ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, فراڈ ہو رہا ہے, دھوکا ہو رہا ہے, حرام کام روزے کی حالت سے بھی جاتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی جائے سعادت میں یہ لکھا ہے کہ روزے کی حقیقت چھ چیزوں سے مرکب ہے. روزہ چھ چیزوں کا روزہ ہو تب روزہ ہوتا ہے حقیقت میں. آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے جو دل کو اللہ تعالی سے ہٹا دے, اللہ سے ہٹا دے, اللہ سے رابطہ منقطع کر دے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں روزے کی برکت کو ختم کر دیتی. حضور نے تو فرمایا روزہ توڑ دیتی ہے, یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کا ثواب بالکل ضائع ہوتے رہ جائے. پانچ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی برکت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. ایک ہے جھوٹ, دوسرے غیبت, تیسرے چغل خوری, چوتھے جھوٹی قسم کھانا, اور پانچویں شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا. امام غزالی فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ بےہودہ گفتگو اور بے مقصد باتوں سے گریز کرو. کیوں بولتا رہے آپ, کیوں بولتا رہے بلا وجہ, بےہودہ گفتگو اور بے مقصد باتوں سے روزے کی حالت میں گریز کرنا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. فإذا كان يوم صوم احدكم, جس دن جب تمہارا روزہ ہو, فلا يرفث ولا يسخب, اپنی زبان سے بےہودہ الفاظ مت نکالو اور جھگڑا مت کرو. فإن صادفه احد او قاتله, اگر کوئی لڑنے میں آئے اور تمہیں گالیاں دے, تو فليقل ان امرؤ صائم, تو اسے کہہ دو کہ پلیز میں یہ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتا. عام حالات میں بھی نہیں کر سکتا, روزے کی حالت میں تو خاص طور پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دو عورتوں کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ پیاس کی وجہ سے یہ ہلاکت کے قریب ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے مر جائیں گی, روزہ رکھا ہوا ہے لیکن پیاس کی شدت اتنی ہے کہ لگتا ہے مر جائیں گی. آپ اجازت دیجئے یہ روزہ توڑ دیں. آپ نے ایک برتن بھیجا اور فرمایا کہ اس میں طے کر کے ہاتھ نظر لایا جائے, طے کریں اور وہ برتن لایا جائے. ہر ایک کو جو برتن بھیجا گیا تھا اس برتن میں حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے. لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھا کر روزہ رکھا تھا, لیکن اس کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے توڑ ڈالا ہے, یعنی انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے اور اللہ نے اس غیبت کا اظہار عمل اپنی قدرت سے صرف گوشت کی صورت میں کر دیا. اب ہماری تو کوئی مجلس غیبت سے بچتی نہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا اپنے بھائی کی میت کو تم لوٹنا پسند کرو گے؟ بھائی کی میت کو لوٹنا یہ غیبت اس سے بھی بڑھتا ہے. ہماری کوئی مجلس کے خالی نہیں ہے. یہ جتنے پروگرام ایسے آ رہے ہیں جن میں حکمرانوں کے بارے میں لوگ اب تو اتنے یعنی میں کہتا ہوں تہذیب کا دائرہ ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کو کتا کہنا اور ایک دوسرے کو فلاں اور فلاں کہنا یہ تمام تر شکلیں یہ غیبت کی شکلیں اور ان کو دیکھنے کا یقین کہ کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا غیبت میں شریک ہونا ہے. اسی طرح امام غزالی نے فرمایا کان کو بری بات سننے سے بچائے غیبت اور جھوٹ سننا بھی گناہ اور فرمایا چوتھی چیز ہاتھ اور پاؤں کو غلط حرکات سے بچائے یعنی ایسی محاذ میں شریک نہ ہو جو خلاف کرائیں اور پانچویں چیز افطار حرام یا مشتبہ چیزوں سے نہ کرے افطار حلال اور پاکیزہ رزق سے کرے. میرے بزرگوں اور دوستو یہ مہینہ بھی عظمت والا ہے اور اس مہینے میں بجا لائی جانے والی عبادات بھی بڑی عظمت اور شان والی ہے. دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. دو چیزوں کا ذکر نام لے کر کیا ہے ایک روزے کا اور دوسرے قرآن کریم کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اور روزے دونوں بھی الگ الگ ذکر کیے گئے. رمضان کا الگ اور روزے کا الگ. اب توجہ دیجیے جیسے مسجد اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال یعنی نماز وغیرہ یہ دو کام ہیں ایک مسجد ہے اور دوسرے مسجد کے اندر کیے جانے والے اعمال ہیں. اب احترام مسجد بھی لازم ہے اور مسجد کے اندر کیے جانے والے کام بھی یقیناً محترم ہیں. احترام مسجد اور چیز ہے اور مسجد کے اندر ہونے والے کام اور چیز ہیں. دونوں فرق. اگر کوئی مسجد کے اندر والے کام نہیں کر رہا تو یقیناً وہ گناہگار ہے. ایسے ہی اگر کوئی مسجد کا احترام بھی نہیں کر رہا وہ بھی یقیناً گناہگار ہے. مسجد کا اگر کوئی مسجد کے اندر والے کام نہیں بھی کر رہا تو گناہگار ہے لیکن مسجد کا احترام اس پر بھی لازم ہے. مسجد کو اگر تباہ کر رہا ہے تو وہ باغی ہے چاہے اللہ کا احترام نہیں کر رہا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے دین کی بات کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے خیر کی بات نماز اعمال بجا لانے سے روکتا ہے اور مسجد کو خراب کرنے اور ویران کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. لہم سکھ دنیا سے جن جب اس اسٹیج پر لوگ آ جائیں گے کہ مسجد کی ویرانی کی کوشش کریں گے تو ان کو ہم دنیا میں ہی رسوا کریں گے. اب رسوائی کا سامان تو ہم خود جمع کر رہے ہیں ان کو ہم دنیا میں ہی لہم سکھ دنیا سکھ جن ان کو دنیا میں ہم رسوا کریں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے آخرت میں کڑی سزا ہے. تو رمضان کے اندر رکھا جانے والا روزہ وہ بھی رکھنا ہے اور پورے رمضان کے مہینے کا احترام بھی الگ سے ایسے ہی لازم ہے جیسے مسجد کا احترام لازم ہے. اسی طرح اس ماہ رمضان میں اور اللہ اکبر میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات رمضان کے حوالے سے آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک ماہ رمضان ہے اور ایک اس کے اندر رکھا جانے والا روزہ ہے. حضور نے فرمایا من افطر یوما من رمضان جو رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے من غیر رخصت ولا مرض بغیر کسی صحیح اجازت کے اور بغیر کسی بیماری کے بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے
تو ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے رمضان کے روزے کا اجر پھر بھی ملوا رہے
اس لیے کہ قضا کرے گا بھی تو غیر رمضان میں کرے گا رمضان کی برکت اسے نصیب بھی ہوگی. احترام رمضان پامال کرنا یہ بغاوت ہے, مسجد گرانے کی طرح ہے, رکن اسلام کو گرانا ہے اور حدود اللہ کو پامال کرنا ہے.
رمضان کے روزے کے دنوں میں, رمضان کے مہینے میں پورے رمضان کا احترام بھی لازم اور روزہ رکھنا بھی لازم. روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب نے ایک اور عمل کا ذکر فرمایا.
فرمایا شہر جعل اللہ قیامہ فریضہ, اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کے راتوں کا قیام ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے.
اب لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں کہ جناب روزہ تو فرض ہے لیکن تراویح ایک سنت ہے, نفل ہے, پڑھنے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. یہ تقسیم جو سنت اور فرض کی ہے یہ ٹیکنیکل تقسیم ہے. ہمیں اس پر نہیں جانا چاہیے, ہمیں اجر پر جانا چاہیے. اللہ کے حبیب نے جو اجر روزے کا بیان کیا ہے وہی اجر تراویح کا بیان
کیا ہے. وہی الفاظ
حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه,
بالکل یہی الفاظ فرمائے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم.
لہذا رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سب سے پہلی خصوصی عبادت جو ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے وہ نماز تراویح. تراویح شریعت میں اس نماز کو کہا جاتا ہے جو ماہ رمضان میں نماز عشاء کے فرض اور دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد اور نماز ذکر سے پہلے ادا کی جائے. لفظ تراویح تربیحہ کی جمع ہے اور چار رکعات کو تربیحہ کہا جاتا ہے, اور یہ الفاظ راحت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں کچھ دیر آرام کرنا, کیونکہ نماز تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا جاتا ہے, اس لیے اسے تراویح یعنی راحت اور آرام والی نماز کہا جاتا ہے. نماز تراویح ہمارے ہاں اہل سنت میں سنت مؤکدہ ہے جس کا ثبوت احادیث مبارکہ میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے عمل سے نماز تراویح ثابت ہے, اور دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اس نماز کی ادائیگی کا متواتر عمل چلا رہا ہے. فقہائے اربعہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی نماز تراویح کے مسنون ہونے پر متفق. نفس تراویح کا یہ کہنا کہ حضرت عمر کی سنت ہے یہ غلط. تراویح حضرت عمر کی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں مذکور ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر شہر رمضان, رمضان کے مہینے کا ذکر کیا. فقال, اور حضور نے فرمایا شہر کتب اللہ علیکم صیامہ, علیکم صیامہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ صِيَامَهُ, اور میں نے اس میں قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. حضرت عمر کا کام صرف اتنا ہے کہ تراویح متفرد انداز میں پڑھنے والوں کو آپ نے ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا. الگ الگ پڑھتے تھے ٹکڑیوں میں, کسی کے پیچھے 10 آدمی کھڑے ہیں, کسی کے پیچھے 20 آدمی کھڑے ہیں. وہی علامہ ابن قدامہ میں کہتے ہیں, ابن قدامہ اپنی کتاب میں, کہ ہی سنت مؤکدہ, یہ سنت مؤکدہ ہے. وہ اول من سنہ رسول اللہ, اور وہ ہستی جس نے ان کو سنت قرار دیا ہے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سے چند احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
کہ وہ نسبت التراویح الى عمر بن خطاب، جو حضرت عمر بن خطاب کی طرف تراویح کی نسبت کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لانه جمع الناس على ابی بن کعب، انہوں نے سب لوگوں کو الگ الگ جو ٹکڑیوں میں پڑھ رہے تھے ایک امام حضرت عبید بن کعب کے پیچھے کھڑا کیا اور سب کو ان پر اکٹھا کر کے نماز تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھنے کی تعلیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں تفصیل سے اس بات پر اس بات کو بیان کرتا لیکن وقت نہیں، ایک حدیث بخاری شریف کی سنا دوں. حضرت عبدالرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ خرج تو مع عمر بن خطاب لیلۃ من رمضان الى المسجد، رمضان کے مہینے میں میں سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ تھا، ہم مسجد گئے. فاذا الناس متفرقون او بعض متفرقون، لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے. جو صلی الرجل نفسی ہی، کوئی اکیلا تراویح پڑھ رہا تھا. وہ جو صلی الرجل فی صلی بصلاه ہی الرحو، اور کچھ لوگ ایک ایک پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک گروپ نمازیوں کا کھڑا ہے. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، اگر ان سب کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. ثم عزم، پھر آپ نے طے کیا. فجمعهم علی ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا. پھر ایک اور رات تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سارے لوگ اکٹھے تراویح پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ نئے انداز سے نماز تراویح پڑھنا بہت عمدہ ہے اور بہت اچھا ہے. اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور وہ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ہے کہ تعال قرآن فی رمضان، رمضان کے مہینے میں انہوں نے قاری صاحب کو بلایا اور قراء کو بلایا حفاظ کو. فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 رکعتا، اور ان میں سے ایک کو فرمایا کہ لوگوں کو 20 تراویح پڑھاؤ. وکان علی یوتر بهم، اور خود حضرت علی فطر کی نماز خود پڑھایا کرتے. اسی طرح حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ کان عبداللہ ابن مسعود یصلی بنا فی شهر رمضان فینصرف علیہ لیل وقال احامد كان يصلي 20 رکعتا ويوتر بصلاه. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے تراویح کی 20 رکعت اور ساتھ میں 3 ذکر پڑھایا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تراویح کی 20 رکعات ہیں. امام مالک سے ایک روایت میں 20 اور دوسرے میں 20 سے زائد کا تذکرہ ہے. اور تب سے لے کر 1290 ہجری تک امت کا معمول 20 رکعت کا ہی رہا ہے. مدینہ منورہ کے قاضی اور مسجد نبی کے معروف مدرس شیخ عطیہ محمد خالد نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 1000 سال سے زائد تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، التراویح اکثر من الف عام فی المسجد النبوی، اس نام سے کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے 20 تراویح کا عمل مسنون لکھا ہے اور اسی پر دور صحابہ میں اور اس کے بعد مسجد نبوی میں آج بھی الحمدللہ عمل ہو رہا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آ رہا ہے یہ مبارک مہینہ، غنیمت جانیے اس کے اوقات کو اور گھڑیوں کو، اور اپنا سارا وقت اللہ کی فرما برداری اور خیر کے کاموں میں گزاریے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.